أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين عليهم السلام. السلام عليكم ناظرين الكرام. نون والقلم کے ساتھ آپ کا میزبان سید مشرف عباس موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، ایام عزا سب سے پہلے آپ کو تسلیت عرض کرتا ہوں. اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے مختلف موضوعات ایام عزا میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ دیتے رہیے گا اور ہم اس طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کربلا کا دفاعی تجزیہ. جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو اس کے ہر پہلو اور ہر تجزیے کو دیکھا جاتا ہے، اور جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس تجزیے سے ہمارے سامنے بہت سی ایسی نئی جہت اور نئے رخ ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتا ہے. واقعہ کربلا ایک عظیم واقعہ ہے. اگر اس واقعے کو دیکھیں تو واقعاً اس جیسا واقعہ شاید کبھی بھی تاریخ میں رونما نہیں ہوا. اور اگر اس واقعے کو ہم اس کی تجزیہ جو دفاعی تجزیہ اس حوالے سے دیکھتے ہیں، تو اگر کوئی تجزیہ نگار آ کر اس پر تجزیہ کرے یا اگر ہمارے جو ناظرین اس پر مطالعہ کرے، تو اس کے مختلف پہلو آپ کے سامنے کھل کر آ سکتی ہے. جیسا کہ اس کے دفاعی تجزیے کے مطابق کرتے ہیں تو اس کے طرفین کے حالات، کس طرح جنگ لڑی گئی، کیا حکمت عملی اپنائی گئی، ان تمام پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید عباس حسینی صاحب. جی، تو پہلا سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح سے ہمارا آج کا موضوع ہے کہ واقعہ کروا کا دفاعی تجزیہ، یہ بہت ہی اہم موضوع اور منفرد موضوع ہے لے کر ہم ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر تھوڑا سا آپ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اس دفاع سے مطلب کیا ہے، تجزیے سے مطلب کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابی ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع فراہم کیا. جس طرح سے موضوع کے حوالے سے آپ نے اشارہ فرمایا، واقعہ کربلا تاریخ کا ایک ایسا منفرد واقعہ ہے جس کو مدت زمان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ چند گھنٹوں پر محیط ایک واقعہ، زیادہ سے زیادہ آدھے دن پر مشتمل ایک واقعہ. صبح عاشور اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے اور عصر عاشور پہ جا کر اختتام ہوتا ہے. اگرچہ اس کے علل اور اسباب کی طرف ہم جائیں تو کم از کم 50 سال پر اس کے علل اور اسباب محیط ہیں. ہم سمجھتے ہیں ثقیفہ اس کا آغاز ہے. تو اس واقعے کو مختلف حوالوں سے، مختلف زاویوں سے ہم تجزیہ کر سکتے ہیں. بہت سارے موضوعات ہیں، مثلا خود امام حسین کے قیام کا ہدف کیا تھا، امام حسین کے انصار کی کیا خصوصیات تھیں، خواتین کا کربلا میں کیا کردار تھا، اس طرح کے دسیوں موضوعات ہیں. لیکن ایک اہم پہلو جس کی طرف کم توجہ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تجزیہ نگار، دفاعی تجزیہ نگار، دفاعی حوالے سے، چونکہ ایک جنگ تھی، جو بھی ہو ایک جنگ تھی، اس جنگ کو جنگی حوالے سے، دفاعی حوالے سے اگر تجزیہ کرنا چاہے تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، فوج کی کتنی تعداد تھی طرفین کی، ہر ایک نے کون کون سے جنگی اقدامات کیے، اس جنگ کو جیتنے کی کوشش کی، کن مراحل میں یہ جنگ طے ہوئی، اور آخر میں اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا، کون جیتا کون ہارا، ان حوالوں سے ایک بہترین تجزیے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم تاریخ کی کتابوں کی طرف اگر ہم مراجعہ کریں، ان حوالوں سے بہت سارے اشارات ملتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے ڈسکشن کریں اور کچھ نئی جہات اور کچھ نئی باتیں ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ ان تک پہنچائیں.
بہترین انداز سے آپ نے بیان کیا، ابھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا. آپ نے کہا کہ جب دو گروہوں کے درمیان جنگ ہو، تو جیسا کہ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان تھا، ان کی فوج کے درمیان، اب جو حکمت عملی اور مختلف زاویوں سے اگر دیکھتے ہیں تو سوال یہاں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی فوج کتنی تھی اور کیسی تھی، ان کی جو خصوصیت کیا تھی کہ وہ یزید کے مقابلے، جو فوج ہے اس کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو گئی.
جی، جب کسی بھی جنگ کے حوالے سے ہم تجزیہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے تعداد دیکھی جاتی ہے کہ طرفین کی فوج کی تعداد کیا تھی. کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کی تعداد، جو مشہور تعداد ہے، اگرچہ نقل میں تاریخ میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن جو مشہور تعداد ہے وہ 72 ہے. جبکہ طرف مقابل میں جو دشمن کی تعداد ہے اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن مشہور قول کے مطابق 25,000 سے 30,000 کی تعداد تھی. اب اگر کوئی عام تجزیہ نگار صرف اسی تعداد کو مد نظر رکھ کر تجزیہ کرنا چاہے، وہ یہیں پر فیصلہ دے ڈالے گا کہ 72 کا 25,000 سے 30,000 سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ خداوند متعال کے اذن سے ان کی خداوند متعال کی اجازت سے کتنے ایسے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے بڑے گروہوں پر جو غالب آ چکا ہے. جنگ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جہاں 313 نے 1000 کی تعداد کو شکست دی. لہٰذا اگر اس ایمان کے جذبے کے تحت, اس ایمانی طاقت کے تحت اگر ہم دیکھیں تو تعداد بہت زیادہ مہم نہیں ہے, ایک یہ پہلو. اور خود فوج کے لحاظ سے, خصوصیات کے لحاظ سے دیکھیں دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی فوج میں بھرتی ہونا ہو کسی کو, وہاں پر سب سے پہلے اس کی عمر دیکھی جاتی ہے, عمر کی ایک خاص حد ہوتی ہے. وہاں پر اس کا سینہ ناپا جاتا ہے, اس کی سینے کی چوڑائی دیکھی جاتی ہے, قد کاٹھ دیکھا جاتا ہے, فٹنس دیکھی جاتی ہے, اور کتنی چیزیں. لیکن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی فوج بہت عجیب فوج ہے. خواتین بھی ہیں اس فوج میں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, ہر عمر کے لوگ ہیں, یہاں تک کہ شش ماہ سپاہی بھی اس فوج کے اندر ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کربلا میں امام حسین کی فوج ایک تو تعداد کے لحاظ سے انتہائی کم, اور اس تعداد میں بھی جو عام طور پر دنیا کے لوگ ایک فوج میں مد نظر رکھتے ہیں وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. جس طرح سے میں نے کہا, شش ماہ سے لے کر 70-80 سال کا بوڑھا تک اس فوج میں ہمیں نظر آتا ہے, لیکن اس کے باوجود شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائیں کہ خود امام حسین نے اپنے اصحاب پر فخر کیا اور کہا, جس طرح کے اصحاب مجھے ملے ہیں اس طرح کے اصحاب نہ رسول خدا کو ملے, میرے نانا رسول خدا کو ملے, نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے, نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے. اسی طرح سے اہل بیت عصمت و طہارت کے جو افراد وہاں شریک تھے ان کی بھی آپ نے مدح کی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی فوج ایک نرالی فوج ہیں جو کربلا میں موجود ہیں, اور کچھ خاص خصوصیات کے ساتھ جو عام طور پر جو دنیا کی افواج ہیں ان میں یہ خصوصیات نہیں ہوتی.
ماشاءاللہ, بہترین انداز سے آپ نے, خوبصورت انداز سے آپ نے کہ ان کی جو تعداد, ان کی خصوصیات ان پر روشنی ڈالی. اب سوال یہاں پر یہ ہے, جس طرح کہ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو فوج ہے, مجھے جو فوج ملی, مجھے جو اصحاب ملے, وہ نہ رسول خدا کو, نہ مولا علی کو, نہ میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ کو ملے. اب مولا کے پاس جو یہ اصحاب موجود ہیں, یہ فوج موجود ہے, مولا نے کیسے پلاننگ کی, کیسے حکمت عملی اپنائی اس فوج کو لے کر جو خود فرما رہے ہیں کہ نہ میرے رسول کے پاس ہے, نہ میرے مولا کے پاس ہے, نہ میرے بھائی کے پاس ہے, اس کے ذریعے انہوں نے کیسی حکمت عملی اپنائی؟
جی, امام عالی مقام نے جو جنگی حکمت عملی اپنائی ہے وہ انتہائی اہم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام عالی مقام نے اپنے مد مقابل ایک فوج کثیر دیکھ کر ہمت ہار لی ہو, ایسا نہیں ہے. امام عالی مقام نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی ہے. اس حوالے سے بعض عجیب چیزیں کربلا میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. سب سے پہلے امام نے ایک عجیب تاریخی فیصلہ کیا. دیکھیں, جب جنگ سر پر مسلط ہو, سوار ہو, اس وقت دنیا کا کوئی سپہ سالار اپنی فوج کو واپس جانے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن کربلا میں ایک عجیب منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. امام عالی مقام نے اپنی فوج سے بیعت اٹھا لی عین جنگ کے موقع پر, اور کہا واپس چلے جاؤ, جس نے واپس جانا ہے چلے جاؤ, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, طارق بن زیاد کا وہ مشہور واقعہ ہے, جب وہ اندلس فتح کرنے گیا تھا, اس نے پیچھے کشتیاں جلا دیں تاکہ کوئی واپس نہ جا سکے. وہ ان کا کردار تھا, لیکن یہاں پر امام عالی مقام کا یہ کردار ہے کہ امام نے بیعت اٹھا لی, حتیٰ چراغ گل کر دیے تاکہ کوئی شرمندگی سے وہاں بیٹھا نہ رہے, اور چراغ گل کرنے کے بعد کہا جس نے واپس جانا ہے چلے جاؤ. حتیٰ یہاں تک کہا کہ اگر تمہیں جنت کی لالچ ہے, جنت کی وجہ سے تم یہاں ہو, تو جنت کی بھی میں ضمانت دیتا ہوں, آپ چاہیں تو واپس چلے جائیں. بعض لوگوں کا باقاعدہ نام لے کر کہا, اولاد عقیل سے کہا, جناب مسلم ابن عقیل نے قربانی دی ہے, اب تمہاری ضرورت نہیں, تم چلے جاؤ. یہاں تک کہا کہ میرے اہل بیت کے جو افراد ہیں ان میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جاؤ. یہ عجیب تاریخی فیصلہ ہے, یہ ایک اہم, یعنی حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک اہم نقطہ ہے. ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ امام عالی مقام نے, جنگ ہے, عام طور پر جنگ میں جو اخلاقی اصول ہوتے ہیں ان کی رعایت نہیں کی جاتی. جس طرح سے بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے, تو جنگ جیتنے کے لیے ہر جائز ناجائز کام عام طور پر دنیا میں انجام دیے جاتے ہیں, لیکن امام عالی مقام وہ اخلاق کا پیکر, تمام تر اخلاقی اصولوں کی رعایت فرماتے ہیں. دیکھیں, امام عالی مقام, حالانکہ یہ وہی فوج تھی جو امام کا راستہ روکنے کے لیے آئی تھی حر بن یزید ریاحی کی سربراہی میں. امام کو معلوم تھا یہ میرا راستہ روکنے آئی ہے, لیکن باوجود اس کے جب پانی طلب کیا نا, امام عالی مقام نے حر کی فوج کو پانی پلایا. کیوں؟ یہ وہی صفین کے جو امام ہیں انہی کے وارث ہیں نا. صفین میں بھی امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے معاویہ کے اوپر پانی بند نہیں کیا تھا, اگرچہ ان لوگوں نے یہ پست کام کیا تھا، لیکن امام نے پھر جب پانی پر قبضہ کیا یہ پست کام انجام نہیں دیا، بلکہ امام نے کہا ان کو پانی پینے دیں۔ کربلا میں بھی یہی کردار ہمیں نظر آتا ہے، امام علی مقام نے حر کی فوج کو پانی پلایا، نہ صرف فوج کو، انسانوں کو، بلکہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سمجھتے تھے پانی موجود ہو اور کوئی ذی روح پانی کے لیے تڑپ رہا ہو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاقی کردار ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ جنگی اگر ٹیکنیک کے لحاظ سے دیکھیں تو دیکھیں امام علی مقام نے اپنے اصحاب سے کہا ایک ایسی جگہ تلاش کرو جنگ کے لیے کہ جہاں پر فوج پشت سے حملہ نہ کر سکے، یہ امام کی ٹیکنیک تھی۔ تو بتانے والوں نے بتایا مولا ذو حسم ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پر پیچھے جاڑیاں ہیں اور فوج پشت پر سے حملہ نہیں کر سکتی، لہٰذا امام نے اس علاقے کو اپنے اختیار میں لیا اور وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اور اس کے بعد تاریخ نے نقل کیا ہے کہ جب عاشور کے دن جنگ شروع ہونے والی تھی، اس سے پہلے امام علی مقام نے حکم دیا کہ خیموں کے اطراف میں خندق کھول لیں، جس طرح سے رسول خدا نے جنگ خندق میں وہاں خندق کھود دی تھی، تو یہاں پر بھی خندق کھودنے کا حکم دیا اور اس خندق میں آگ لگائی۔ کیوں؟ اس وجہ سے امام جانتے تھے کہ بہت پست فوج ہے، وہ پشت سے خیموں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ ایک جنگی ٹیکنیک تھی کہ امام علی مقام نے ایک خندق کھدوائی اور اس خندق میں آگ لگائی تاکہ دشمن کی فوج پشت پر سے حملہ نہ کر سکے، یہ ایک انتہائی اہم۔ اس کے بعد امام علی مقام اگر چاہتے تو جنگ کا آغاز کر سکتے تھے، یہی جو امام نے اس خندق میں آگ لگائی ہے، تو شمر ابن ذوالجوشن نے آ کر امام کو ایک بہت اس نے ایک ناروا جملہ کہا، اس نے کہا اے حسین، نعوذ باللہ، اے حسین آخرت کی آگ تم نے دنیا میں ہی اپنے لیے یہاں پر لگا دی، اس طرح سے اس نے ایک جملہ کہا۔ تو وہاں پر جناب مسلم ابن عوسجہ نے کہا یا امام اگر آپ حکم دینا تو میں ایک تیر سے اس شمر کا کام تمام کر سکتا ہوں، لیکن امام نے انکار کیا اور امام نے کہا نہیں، میں اس جنگ کا آغاز میں نہیں کروں گا۔ امام صبر کرتے رہے، حوصلہ کرتے رہے تاکہ ان کے ہاتھ میں بہانہ نہ آئے کہ جنگ کا آغاز حسین نے کیا تھا۔ جب تک دشمن کی طرف سے حملہ نہیں ہوا اس وقت تک امام نے خود سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جنگ کے حوالے سے، تو یہ بھی امام کی طرف سے ایک اہم دانشمندانہ فیصلہ تھا تاکہ تاریخ یہ نہ کہیں کہ حسین ابن علی نے جنگ شروع کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم جو جنگی ٹیکنک کے لحاظ سے حیران کن بات یہ ہے کہ امام کی فوج کا ایک اہم سپہ سالار حضرت غازی عباس علمدار، ان کو جنگ کی اجازت نہیں ملتی۔ حالانکہ ہماری اپنی سوچ کے مطابق اگر ہم سوچیں تو غازی عباس کو اگر جنگ کی اجازت ملتی تو دشمن کی فوج کو تہس نہس کر سکتے تھے، لیکن امام وہ جو کائنات کے تمام رازوں سے واقف ہے، امام علی مقام نے حضرت عباس علمدار کو باقاعدہ جنگ کی اجازت نہیں دی۔ اگرچہ بعض تواریخ میں ملتا ہے کہ جب بعض اصحاب دشمن کے نرغے اعدا میں آ گئے تو وہاں پر حضرت عباس کو وہاں پر بھیجا تاکہ ان کے نرغے سے چھڑا کر لے آئیں، اس طرح کی چند ایک ملتے ہیں واقعات یا احادیث ہمیں ملتی ہیں، لیکن باقاعدہ جنگ کی اجازت نہیں دی۔ آخر میں اتنا کہا کہ اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی آپ سبیل کر لیں۔ تو اس کی بہرحال ایک جو علت ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے خود روایات نے نقل کیا کہ اس زمانے میں فوج کا جو علمدار ہوتا تھا اس کی انتہائی اہمیت تھی۔ جب تک علم باقی ہے، جب تک علم بلند ہے، اس وقت تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس فوج کو ابھی تک شکست نہیں ہوئی، لہٰذا جب حضرت عباس علمدار اجازت لینے آئے تو اس وقت امام علی مقام کا جملہ یہی تھا کہ عباس تم میری فوج کے علمدار ہو، لہٰذا اس علمدار کو تاکہ وہ علم برقرار رہے اس لیے آخر وقت تک امام علی مقام نے حضرت عباس علمدار کو جنگ کی اجازت نہیں دی۔ اور ایک اور اہم چیز جو جنگی ٹیکنیک کے حوالے سے یہاں ایک بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر دنیا کا دستور یہ ہے جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جاتا ہے جنگ لڑنے، لیکن کربلا میں جو ایک عجیب منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ سپہ سالار سب سے آخر میں ہے، تو یہ جنگی اصولوں کے ایک لحاظ سے خلاف ہے، کیونکہ سپہ سالار کو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھیں کربلا کے واقعے میں سب سے پہلے اصحاب نے قربانی دی ہے اور اس کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں نے قربانی دی ہے، البتہ بنی ہاشم کے جوانوں میں جناب حضرت علی اکبر کو سب سے پہلے بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے بیٹے کو بچا کے رکھا ہے۔ اب یہاں پر وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ سپہ سالار سب سے آخر میں ہیں اور فوج پہلے جا کے لڑتی ہے؟ تو علماء نے جو ایک اہم وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کربلا کی جو جنگ تھی وہ باقی تمام جنگوں سے اس لحاظ سے مختلف تھی کہ کربلا میں شہید ہونا اور مرنا آسان تھا، زندہ رہنا زیادہ مشکل تھا، چونکہ پیاس کی حالت ہے، بھوک کی حالت ہے، شہداء کے لاشیں اٹھانا ہے، ان کا غم دیکھنا ہے، ان کا درد دیکھنا ہے، تو امام عالی مقام نہیں چاہتے تھے کہ میرے اصحاب یا باقی جو بنی ہاشم کے جوان ہیں وہ زیادہ دکھ درد دیکھیں. امام نے سب سے زیادہ دکھ درد اپنے لیے سمیٹ کے رکھا، لہٰذا امام عالی مقام نے باقی انصار و اعوان اور بنی ہاشم کے جوانوں کو پہلے بھیجا تاکہ وہ لوگ پہلے شہید ہو جائیں اور اس مشکل سے پہلے نکل جائیں اور حوض کوثر پر جا کے سیراب ہوں، اور اپنے آپ کو زیادہ مشکلات کے لیے آخر تک بچا کے رکھا. تو یہ بھی امام عالی مقام علیہ السلام کی ایک جنگی ٹیکنیک تھی جو ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے.
دیکھیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ کس طرح سے امام علیہ السلام نے اپنے جو جنگی حکمت عملی تھی اس کو اپنایا، اور کس طرح سے اصحاب کو پہلے، ہاشمیوں کو بعد میں. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا، اور انشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں انشاءاللہ استفادہ کریں گے. اب سوال یہاں پر یہ ہے، جس طرح امام نے ایک پلاننگ بنائی، اسی طرح دشمن نے بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پلاننگ کی ہوگی. ان کا جو پلاننگ تھا، جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے جو انہوں نے حکمت عملی اپنائی تھی، وہ کیا تھی؟
جی، یہ چونکہ ایک جنگ تھی، اور جنگ میں ہر فریق کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اس جنگ کو اپنے حق میں موڑ لے اور اپنے آپ کو جتوانے کی ہر ممکنہ وہ کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر دشمن نے بھی حکمت عملی اپنائی اور ہر ممکنہ کوشش کی کہ جلدی سے جلدی یہ جنگ ختم ہو جائے اور فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے. اس حوالے سے ایک اہم ترین اقدام ان کی طرف سے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دشمن نے امام عالی مقام کی فوج میں پھوٹ ڈالنے کی ہر ممکنہ کوشش کی. اس کی جو ایک بارز ترین اور واضح مثال جو ہمیں ملتی ہے، وہ شمر ابن ذوالجوشن کی طرف سے حضرت ام البنین کی اولاد کے لیے امان نامہ لے کر آنا ہے. چونکہ حضرت ام البنین بنی کلاب سے ان کا تعلق تھا، اور شمر کا بھی تعلق اسی قبیلے سے تھا، تو وہ ایک امان نامہ لے کر آیا، اور آ کر اس نے جو آواز دی ہے اس میں بھی اس طرح سے آواز دی ہے کہ اے ہمارے رشتہ داروں، آ جاؤ، تمہارے لیے میں امان لے کر آیا ہوں. جب حضرت عباس اور باقی جو ان کے بھائی تھے انہوں نے یہ آواز سنی، تو اس وقت ایک عجیب جملہ کہا حضرت عباس علمدار نے کہ تم پر لعنت اور تمہارے اس امان نامے پر لعنت. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے لیے امان موجود ہو لیکن ابن الزہرا کے لیے امان موجود نہ ہو؟ تو اس طرح سے ان ہستیوں نے اس دشمن کی اس سازش کو ناکام بنایا کہ وہ کسی طرح سے امام کی فوج میں پھوٹ ڈالے اور اہم سپہ سالار کو توڑ کر اپنی طرف لے جائے. اس اقدام کو انہوں نے اپنی بصیرت سے ناکام بنایا. ایک یہ دشمن کی طرف سے بعض جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ کربلا میں دشمن نے بہت پست ترین اقدامات بھی اٹھائے ہیں کہ جن کی کوئی ایک آزاد منش کوئی بھی انسان ہو وہ اس کی مذمت کرتا ہے. مثلا کربلا میں دشمن کی طرف سے ایک جو اقدام تھا وہ پانی بند کرنا تھا. جس طرح سے مشہور روایات میں ہے کہ 7 محرم الحرام سے اہل بیت عصمت و طہارت پر پانی بند کر دیا گیا. 3 دن تک اب جو ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کی فوج، انصار، اعوان، بچے سارے بھوکے تھے، پیاسے تھے، ان کا محاصرہ کیا گیا، گھیراؤ کیا گیا. تو یہ دشمن کی طرف سے ایک اہم عملی اقدام تھا اور پست اقدام تھا یہ. اور یہاں پر بعض تجزیہ نگار یہی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے اصحاب اور انصار نے پیاس کی حالت میں یہ جنگ لڑی ہے، اگر ان کو پانی فراہم ہوتا تو ممکن تھا جنگ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. یہ ایک اہم. ایک اور پست اقدام جو دشمن نے کیا وہ یہ ہے کہ جس کی ہر عاقل انسان مذمت کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد سروں کو الگ کرنا، لاشوں کی توہین کرنا، یہ دشمن کی طرف سے ایک پست اقدام تھا جو دشمن نے یہ کام کیا. اور ایک اور اہم نقطے کی طرف جو میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ دشمن کی ایک پالیسی تھی لیکن وہ غلط سمجھیں اس بات کو، اور انہوں نے غلط اندازہ لگایا. وہ یہ تھا کہ امام حسین کو اور باقی انصار و اعوان کو شہید کرنے کے بعد جو مخدرات عصمت تھیں، امام زین العابدین علیہ السلام تھے، ان کو قید کر لیا گیا، ان کو اسیر بنایا گیا. اگرچہ جنگی لحاظ سے یہ ایک ان کی ٹیکنک تھی لیکن اس میں وہ غلط اندازے پر تھے، اس وجہ سے کہ اگر ان کو قید بنا کر پہلے کوفہ اور اس کے بعد شام نہ لے جایا جاتا تو واقعہ کربلا کی اس طرح سے شاید تشہیر نہ ہوتی جو تشہیر اس اقدام کی وجہ سے ہوئی. تو دشمن نے بہرحال ایک پست قدم اٹھایا اسیر کرنے کا. اس اقدام سے امام زین العابدین علیہ السلام نے اور ثانیہ زہرا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور واقعہ کربلا کا پیغام ہر ہر شہر پہنچایا. تو دشمن نے بھی ایک اقدام کیا، اس کے مقابلے میں امام سجاد علیہ السلام نے اور حضرت ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کربلا کا پیغام گھر گھر پہنچایا.
اور اگر ہم اس جنگ کا جو نتیجہ ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہیں تو اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا، کون ہارا کون جیتا؟ لیکن اگر ظاہر طور پر اگر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اصحاب کو شہید کیا جاتا ہے، کس طرح سے انہیں سروں کو کاٹ کر نیزے پر چڑھایا جاتا ہے، کس طرح سے اسیر کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کون ہارا ہے اور کون جیتا ہے؟
جی، انتہائی اہم سوال ہے، اور عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ کربلا کی اس جنگ میں کون جیتا اور کون ہارا۔ اگر ایک ظاہری اور مادی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو بظاہر امام کی فوج کو شکست ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود امام عالی مقام شہید کر دیے گئے، آپ کے جتنے ساتھی تھے سب کو شہید کر دیے گئے، سروں کو جو ہے وہ جدا کر کے نیزوں پر ان کو لے جایا گیا، اور اسی طرح سے آپ کے ساتھ جو خواتین تھیں مخدرات عصمت تھیں ان کو اسیر کر لیا گیا۔ تو ظاہری جو پیمانہ ہے اس سے اگر ہم دیکھیں تو بظاہر امام عالی مقام کی شکست ہوئی، یہ ایک ظاہری تجزیہ ہے۔ لیکن کسی بھی جنگ کا اگر ہم فیصلہ کرنا چاہیں اور اس کے اصل نتیجے کو دیکھنا چاہیں تو وہاں پر بات اہداف کی ہوتی ہے کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا ہدف کیا تھا اور طرف مقابل جو یزید کی فوج تھی ان کا ہدف کیا تھا، تو کون اپنے اہداف میں کامیاب ہوا، اہم بحث یہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دشمن کا جو اصلی ہدف تھا وہ امام عالی مقام سے بیعت لینا تھا، اس ہدف میں وہ لوگ بالکل ناکام اور نامراد رہے، وہ کسی بھی قیمت پر امام عالی مقام سے بیعت نہیں لے سکے، اس لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد امام عالی مقام نے انتہائی بصیرت کے ساتھ، انتہائی شجاعت کے ساتھ مردانہ طور پر دشمن کا مقابلہ کیا اور دنیا کے لیے یہ ثابت کیا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو امام اپنے اس ہدف میں کامیاب رہے۔ اور اس کے بعد امام عالی مقام کا جو اصل ہدف تھا وہ دین کو بچانا تھا، چونکہ یزید دین کا مذاق اڑاتا تھا، یزید دین کا منکر ہو گیا تھا، یزید وحی کا منکر تھا، لیکن امام عالی مقام نے اس جنگ کے ذریعے سے دین کو بچایا، رسول خدا کے نام کو بچایا۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی فتح ہے، آپ کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ لہٰذا جب حضرت سجاد علیہ السلام اس دربار شام میں پہنچے ہیں اور وہاں پر جب آپ کو خطبہ کا موقع ملا ہے اور اسی خطبے کے دوران ایک مرتبہ اذان کی آواز بلند ہوئی ہے، تو حضرت سجاد علیہ السلام نے وہاں پر اس مؤذن سے کہا، اے مؤذن، تمہیں خدا کی قسم ہے، تمہیں رسول خدا کی قسم، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ اور وہاں پر جب حضرت رسول خدا کا نام لیا گیا اذان میں تو اس وقت امام سجاد نے کہا، اے یزید، تم یہ بتاؤ، یہ جو اذان میں ابھی نام لیا گیا یہ تمہارے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ تمہارے جد کا نام ہے تو تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اگر یہ میرے جد کا نام ہے تو تم نے اس کے نواسے کو کیوں قتل کیا، ان کی خواتین کو کیوں قیدی بنایا، اور رسول خدا کا یہ نام جو آج تک اذانوں میں بلند ہو رہا ہے وہ اسی بات کی نشانی ہے کہ امام عالی مقام کربلا میں وہ جنگ جیت گئے تھے۔ یزید کی پوری کوشش یہ تھی کہ رسول گرامی اسلام کا نام مٹا دیا جائے، اذان مٹا دی جائے، نماز مٹا دی جائے، تو یزید اپنے اہداف میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکا، جبکہ امام عالی مقام اپنے تمام تر اہداف میں کامیاب ہوئے۔ اور اس میں ایک اہم کردار جناب ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ کا اور امام سجاد علیہ السلام کا ہے کہ ان دو ہستیوں نے کربلا کے واقعے کو اس ریگزار میں دفن ہونے سے بچایا اور کربلا کا پیغام ہر گلی، ہر محلہ، ہر گھر تک پہنچایا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اہداف کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے امام عالی مقام کی مکمل فتح ہوئی ہے اور مکمل کامیابی ہوئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، خود قرآن کہتا ہے کہ حق کے لیے ہمیشہ فتح ہے، حق کے لیے ہمیشہ کامیابی ہے، اور باطل نے مٹ جانا ہے، باطل مٹنے والی چیز ہے۔
بہت بہت شکریہ، بہترین انداز سے آپ نے تجزیہ کیا اور دفاعی تجزیہ جس میں کرنا چاہیے تھا آپ نے کیا، بہت بہت شکریہ، اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، تھینک یو۔ جی ناظرین کرام، انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ نے ہمارے پروگرام پسند کیا ہوگا، بہترین انداز سے گفتگو کی مولانا صاحب نے، جو تجزیہ بیان کیا کہ واقعہ کربلا کا جو دفاع کس طرح سے کیا گیا اور جو حکمت عملی جو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کیا، ان کے جو اصحاب کی خصوصیات تھے، کتنے اصحاب تھے اور دشمن نے کیا پلاننگ کی، کس طرح سے ان تمام پر روشنی ڈالی، ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے نور القلم کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان مبشر عباس موسوی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔